الله الرحمن الرحيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، اگر وہ منافق لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو فساد ہی کو وہ لوگ زیادہ کرتے، دو گنا کر دیتے، بڑھا دیتے. بتخذیل المؤمنین، مسلمان کو ذلیل کر کے خرابی اور فساد برپا کرتے، گویا ان منافقین کا غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا یہ تکوینی حکمت الہیہ ہے کہ نہیں آئے وہی اچھا ہوا. ایسے بہت سے انسان ہوتے ہیں کہ وہ کسی مجلس میں شرکت نہ کرے، اسی میں خیر ہوتی ہے، چونکہ وہ آتے ہیں تو فتنہ ہی کرتے ہیں. اس طرح کے انسان اگر نہ آوے تو شکریہ ادا کرنے کا کہ ہم آپ کے بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ تشریف نہیں لائے تھے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور وہ تمہارے درمیان کے اندر گھوڑے دوڑاتے. گھوڑے دوڑانے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے درمیان چوگل خوری کر کے دوڑتے بھاگتے. اصل کے اندر تیزی سے اونٹ چلنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں مراد ہے تمہارے درمیان چوگل خوری کر کے تیزی سے فساد برپا کرنا. یعنی اگر منافقین آتے تو پورے سفر میں مسلمانوں کے درمیان فتنے ہی برپا کرتے. یبغونکم الفتنہ، فتنے وہ تلاش کرتے تمہارے درمیان میں، کس طرح مسلمانوں میں فتنہ ہو جائے، آپس میں عداوت اور دشمنی ڈال کر کے. یعنی پورے سفر کا مقصد فتنہ، فساد، لڑائی، جھگڑا، ہنگامہ، یہی ہوتا ان کا. وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، تمہارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو ان کی باتیں برابر سنتے ہیں. سیما قبول، برابر تمہاری باتیں وہ سنتے ہیں. مراد ہے جاسوس، یہودیوں کے جاسوس، منافقوں کے جاسوس. دوسرا مطلب ہے یہودیوں کے اور منافقین کے مطیعین، وہ تمہارے درمیان کے اندر موجود ہے. یہ جتنے جاسوس آئے تھے نا غزوہ تبوک میں، سب جو ہے غیر زیرائی تھے، یعنی کوئی زیادہ چبراک ہوشیار نہیں تھے، اسی لیے زیادہ ان کے ساتھ ان کی طرف سے فتنے کا اندیشہ نہیں تھا. اور یہ آئے اس کا فائدہ بھی ہوا. کیا فائدہ؟ کہ وہ مسلمانوں کی ہمت، جرأت، استقلال، ثبات قدمی کی پوری رپورٹ مدینہ میں یہودیوں اور منافقوں کو دیں گے، جس کی وجہ سے ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا. یہ مسلمان تو رومیوں کے سامنے گئے، وہاں بھی مستقل، وہاں بھی ثابت قدم، وہاں بھی ہمت سے ڈٹے رہے، تو یہ رپورٹ جب مدینہ پہنچے گی تو یہود ڈر جائیں گے کہ ارے ارے یہ تو رومیوں سے بھی نہیں ڈرتے، کیسے مسلمان ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس لیے ظالموں کو ان کی ظلم کی سزا دیں گے. جانتے ہیں کا مطلب یہ، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، پکی بات یہ ہے کہ پہلے بھی فتنہ برپا کرنے کی وہ لوگ کوششیں کر چکے ہیں آپ کے خلاف. جب آپ پہلے مدینہ آئے نا، تب ہی سے ان لوگوں نے فتنہ برپا کرنے کی کوششیں سب کر ڈالی ہے. اسی لیے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی تاج پوشی ہونے والی تھی اور حضور آ گئے تو اس کا تاج چھن گیا، تو اسی لیے اس کے دل میں سب سے زیادہ جلن، اسی لیے وہ اور اس کے متبعین حضور کے خلاف فتنہ آرائی، ہنگامہ آرائی برابر کرتے رہے. وقلبوا لك الامور، اور آپ کے خلاف کاروائیوں کی الٹ پھیر کرتے ہی رہے، آپ کے خلاف کاروائیوں کی الٹ پھیر کرتے ہی رہے برابر، یعنی آپ کے خلاف سازشوں میں وہ اپنی فکریں لگاتے رہے، حرکتیں کرتے رہے، اور آپ کے دین کو باطل کرنے کی یہ لوگ کام سازشیں کرتے رہے. وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا یعنی اللہ کی مدد آ گئی. وظهر امر الله وهم كارهون، اور اللہ کا معاملہ یعنی اللہ کا دین غالب آ گیا اور ان منافقین کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، لہذا الگ تھلگ رہنے میں تو خطرات، اسی لیے ظاہر میں مسلمانوں میں داخل ہو گئے، گھس گئے تاکہ جو ہے وہ بچ جاوے مسلمانوں کی تلوار سے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، لے ایک منافق، اس کا نام تھا جود، دال کی تشدید کے ساتھ، ابن قیس، قبیلے بنو سلیمہ سے تعلق رکھتا تھا. وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، تو آ کر کے حضور نے اس کو ترغیب دی، حوصلہ افزائی کی، جود چلو گے نا رومیوں سے جہاد میں، چلو گے نا مقابلے کے اندر. رومیوں کو عرب میں بنی الاسفر کہتے تھے، ان کو بنی الاسفر کیوں کہتے تھے؟ رومیوں کے جد اعلی وہ اسفر رنگ کے تھے، اسی لیے ان کو بنی الاسفر بھی کہا جاتا ہے. کون جد اعلی؟ روم ابن اسحاق ابن ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلات والسلام کے پوتے، ان کا لقب ہے بنی الاسفر کیونکہ وہ اسفر رنگ کے تھے، اور یہ تمام کے تمام رومی ان کی اولاد سمجھی جاتی ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ روم ابن عیضو، اس نے حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کیا. اب یہ روم ابن عیض گورے چٹے، اور حبشہ کی جس بیٹی سے نکاح کیا وہ ملک حبشہ کی، وہ کالی. اب سفید اور کالی کی نسل جو پیدا ہوئی وہ اسفر رنگ کی پیدا ہوئی، اس لیے جو ہے ان کو بنی الاسفر کہا جاتا ہے. آج کل کی اصطلاح میں ان کو کلرڈ پیپل کہتے ہیں، یعنی گورے لوگ، یا یہ کہ جو ہے یہ گندمی رنگ کے لوگ جب کالی عورت سے نکاح کرتے ہیں اور مخلوط جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ کلرڈ قوم کہلاتی ہے، وہ بھی نہایت خوبصورت ہوتے ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی جنگ کا معاملہ ہوا تھا، اور اس جنگ کے موقع کے اوپر حبشہ کا کوئی بادشاہ رومیوں کے اوپر غالب آ گیا، اور اس نے رومیوں کی عورتوں سے جو نکاح کیے، جمع کیے، اس کے نتیجے کے اندر جو اولاد پیدا ہوئی وہ اسفر رنگ کی پیدا ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جود ابن قیس کو کہا کہ تم بنی الاسفر سے جہاد میں چلو گے. جیلاد یا جہاد دونوں طرح کی لغت ہے، جیلاد کے بھی معنی آتے ہیں تلوار سے جنگ کرنا. تو کیا کہنے لگا؟ حضور میں دل پھینک آدمی ہوں، دل پھینک آدمی ہوں میں، یعنی میں عورتوں پر فریفتہ ہو جاتا ہوں. اگر جب میں تبوک آیا تو رومیوں کی خوبصورت عورتوں پر میں فریفتہ ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے آپ نہیں لے جاؤ نے، اس میں تقویٰ ہے، اسی لیے آپ مجھے مت لے جاؤ وہاں پر، ورنہ میں ان کی عورتوں کے حسن کے اندر پھنس جاؤں گا. اس طرح جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بانا کیا، کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں بنو الاسفر کی عورتوں کو دیکھوں گا تو ان سے صبر نہیں کر سکوں گا، نے فتنے میں میں پڑ جاؤں گا. کتنا ٹاپ کا بانا لایا ہے، کتنا شاندار جو ہے اس نے جو ہے بانا پیش کیا. تو کہتے ہیں کہ بعد میں جود ابن قیس نے توبہ کی اور حسن اسلام ہوں، ان کا ایمان لانا بہت اچھا ثابت ہوا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انتقال ہوا. تو اللہ کی طرف سے کیا جواب دیا گیا، الا فی الفتنۃ سقطوا، تم فتنے میں پہلے سے پڑے ہوئے ہو. کون سے فتنے سے بچنے کی بات کر رہے ہو؟ یہ نفاق کا فتنہ اور نبی کے ساتھ جہاد میں نہ جا کر پیچھے رہنے کا فتنہ، یہی بڑا فتنہ ہے، اس میں سے پہلے تم پڑے ہوئے ہو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافروں کو جہنم گھیرنے والی ہے، یعنی ان کو اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کافروں کو جہنم سے. بہرحال اس طرح بھی لوگوں نے بانے کیے. مفسرین فرماتے ہیں بعض مرتبہ انسان کو نفس سے یہ سمجھاتا ہے کہ فلانی نیکی میں فلاں خطرات ہے، جن کی آفت برائی اس نیکی کی خیریت سے بڑھی ہوئی ہے، اس لیے وہ نیکی چھوڑ دو. یہ نفس انسان کو ایک غلط بات سجاتا ہے، تو ایسے وقت پر نفس کی بات پر دھیان نہیں دینے کا اور وہ نیکی کا کام کر ڈالنے کا. دیکھو نا جود ابن قیس کے سامنے دو بات آئی، ایک جہاد، لیکن نفس نے کیا سمجھایا کہ تو وہاں جائے گا نے رومی عورتوں کے فتنے میں پڑ جائے گا، اس سے بہتر تو نہیں جاوے، اسی میں تقویٰ ہے. تو ایسے وقت پر نفس کی ایسی سازشوں کو دبا دینے کا اور اللہ کے راستے میں نکل جانے کا اور کوئی بھی دینی کام ہو کر ڈالنے کا. جی
اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ صرف فساد ہی کو زیادہ کرتے، یعنی مسلمان کو دلیل کر کے، اور وہ تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، یعنی چگلی چگل کھولی کر کے دوڑتے بھاگتے تیزی سے، اور وہ تمہارے لیے کتنا تلاش کرتے، یعنی کہ دشمنی کو ڈال کے، اور تم میں کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو ان کی باتوں کو برابر سنتے ہیں، یعنی ان کو ان کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتے ہیں. پکی بات یہ ہے کہ وہ لوگ پہلے بھی اتنا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، یعنی جب تم مدینے میں آئے تھے، اور تمہاری کاروائیوں کو الٹ پھر کرتے رہے ہیں، یعنی تمہارے خلاف فکر کر کے اور تمہارے دین کو باطل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ کا امر یعنی اس کا دین ظاہر غالب ہو گیا اور وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، اور جب وہ اور ظاہراً یہ لوگ اس میں داخل ہو جائے تو ان میں سے بعض لوگ بعض کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے جنگ سے.
ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچی، یعنی مسلمانوں کو اللہ کی مدد پہنچی، مال غنیمت ملا، تو ان کو بہت برا لگتا ہے کہ اوہو مسلمان کہاں غالب آ گئے، مسلمانوں کو کہاں کامیابی ملی، مسلمانوں کو کہاں غنیمت ملی، بہت برا ان کو لگتا ہے. وَإِذْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور اگر تم مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچی، یعنی برے حالات، سخت حالات پہنچے، تو یہ منافق لوگ یوں کہیں گے ہم نے اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا تھا. بالحزمی ہی نتقل تخلفنا، جبکہ ہم جنگ سے پیچھے رہے، احتیاطاً ہم نے اپنے بچاؤ کا سامان اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہی کر لیا تھا. یعنی ہم جنگ میں نہیں آئے نا، یہ ہماری احتیاطی تدبیر تھی، ہم بھی آتے نا تو ہم بھی تمہاری طرح مارے جاتے، ہم نے تو احتیاط کا پہلو غالب رکھا تھا، نہ ہم لوگ بچ گئے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھر پھر آگے جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں اس تکلیف پر جو مسلمانوں کو پہنچتی ہے، خوش خوش۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ ان کافروں کو، منافقوں کو، یہودیوں کو فرما دو کہ ہم کو وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، اصابہ جس تکلیف کا پہنچنا ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہی پہنچے گی، اس کے سوا کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ ہو مولانا، وہی اللہ ہمارے مدد کرنے والے اور ہمارے کاموں کے ذمہ دار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی آپ فرما دو کہ کیا تم انتظار کرتے ہو ہمارے بارے میں دو بھلائی میں سے ایک بھلائی کا، یعنی تم یہ سوچتے ہو کہ مسلمانوں کا دو میں سے ایک ہوگا، یا تو یہ مسلمان لڑائی میں ہمارے اوپر فاتح بنیں گے یا یہ کہ مسلمان مر جائیں گے۔ قل هل تربصون، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک تا اصل میں حذف ہوئی ہے، کیا معنی؟ تنتظرون ان یقع بنا، تم یہ انتظار کرتے ہو کہ ہمارے اوپر العاقبتین الحسنیین، دو اچھے انجام میں سے ایک انجام ہم کو ملے۔ یہ حسنین حسنا کا تثنیہ ہے، اور احسن اس میں تبذیل مذکر کی تانیث ہے، اور حسنا کا معنی ہے مدد یا شہادت، اللہ کی مدد آوے ہم فاتح ہو جاوے یا ہم شہید ہو جاوے، دونوں ہاتھ میں ہمارے تو لڈو ہے ہی ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، کائی کا؟ اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے پاس سے کوئی بڑا عذاب پہنچاوے، آسمانی بلا آ جاوے تمہارے اوپر، او بأيدينا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہارے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ جائے، بہی طور پر کہ اجازت مل جاوے ہم کو مسلمانوں کو تم منافقوں سے قتال کرنے کا، اور ہم مسلمان جو ہے تو منافقوں سے قتال کر کے کریں گے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تم انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، تم انتظار کر رہے ہو ہمارے برے انجام کا، ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے برے انجام کا، کرو انتظار۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ جُد ابن قیس نے جب معذرت کی کہ حضور رومیوں کی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، ایسا کرو نا میں مال دے دیتا ہوں، چندہ لکھا دیتا ہوں، میرے مال لے لو تبوک کے واسطے، میں خود تو آ نہیں سکوں گا۔ اس طریقے کی آیت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے علاوہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، سب کے لیے یہ آیت ہے کہ نبی کہو ان کو کہ تم خرچ کرو اللہ کی اطاعت میں مال کو خوشی خوشی، نبی کے ذریعے اعلان کروایا جا رہا ہے، اے نبی تم ان کو کہہ دو کہ اللہ کی خوشی، اللہ کے دین اور اسلام کے کاموں میں خوشی خوشی خرچ کرو یا زبردستی کا خرچ کرو، تم سے ہرگز صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، تم تو نافرمان قوم ہو۔ یہ انفقو خبر کے معنی میں ہے، امر کے معنی میں نہیں ہے، یعنی تم خرچ کرو تو خبر سن لو تمہارا خرچ کرنا قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نافرمان قوم ہو۔ اور نافرمانیوں میں تم لوگ خرچ کرتے ہو، اسی لیے تمہارا خرچ کرنا بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ ان کا صدقہ ممنوع اور غیر مقبول کیوں ہوا؟ منع کے معنی غیر مقبول، ممنوع القبول، مردود۔ ان کا صدقہ کیوں ایسا ہوا، مقبول کیوں نہیں ہوا؟ تقبل یقبل دونوں کی رات ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسول کا انکار، بس اسی لیے صدقہ قبول نہیں ہوا۔ یہ مناہم کا فائل ہے اور انتک بلا اس کا مفعول ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے انکار کی وجہ سے ان کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ صدقہ اور خرچ کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط۔ ایمان کے بغیر کتنے بھی چیریٹی کے کام کرو، دان کرو، بالکل قبول نہیں ہوگا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور وہ لوگ نماز کو ادا نہیں کرتے مگر کاہلی میں، تھکے ہارے۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا۔ منافقین نماز پڑھنے کیوں آتے تھے؟ ایمان کا دکھلاوا کرنے، اخلاص سے تھوڑے ہی نماز پڑھنے آتے تھے۔ اس لیے کہ نماز نہیں پڑھنے آوے تو سب کو پتہ چل جاوے نا یہ منافق ہے، اس لیے آتے تھے۔ اور آ کے کیا کرتے تھے؟ کسالا، سستڑ، زبردستی کی نماز پڑھے، کھڑے کھڑے بھی جھونکے مارے، قاعدے میں تو سو ہی جاوے، بیٹھے میں نیند پوری کر لے رہے۔ اللہ وہم کسالا، سستڑ کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اور وہ لوگ خرچ نہیں کرتے مگر زبردستی کا، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو ٹیکس سمجھتے ہیں، مگر امن جرمانہ ٹیکس سمجھتے ہیں، اسی لیے خوشی سے خرچ نہیں کرتے۔ اور مسلمان جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، زکات، صدقہ، صدقۃ الفطر، قربانی، حج، جو بھی خرچ کرے گا وہ اس نیت سے خرچ کرے گا کہ میں اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اس پر اللہ اجر دیں گے، برکت دیں گے، اس لیے وہ خوشی خوشی خرچ کرے گا۔ اور یہ لوگ مجبوراً خرچ کرتے ہیں۔ جی
اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یعنی کہ مدد اور غنیمت، تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تم کو کوئی سخت مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا، احتیاط کر کے بچاؤ، اپنا بچاؤ کا بچاؤ، جنگ سے پیچھے رہ کر ہم نے بچاؤ کر لیا اس مصیبت کے آنے سے پہلے، اور وہ منہ پھراتے ہیں خوش ہو کر جو مصیبت تم کو پہنچی ہے اس پر۔ تم کہہ دو کہ تم ہمیں مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لکھ لیے، اور ہمارا مولا ہے اور ہمارا مددگار ہے اور ہمارے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور تم کہہ دو کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے کسی ایک بھلائی کے پہنچنے کا؟ میں دو تاؤں میں سے ایک کا آخر صفحہ اصل میں، یعنی کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ جو ہمارے ساتھ ہماری مصیبت کا احسن کی تانیس کا حسنین حسنا کا تسنیہ ہے، احسن کی تانیس نس یعنی مدد اور شہادت، اور ہم تمہاری مصیبت کا انتظار کر رہے، تمہارے لیے عذاب کا انتظار کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہارے لیے لکھ لیا ہے، یعنی آسمان کی بلا کا، یا پھر ہمارے ذریعے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قتل کی اجازت دے دے، قتال کی اجازت دے دے، تم ہمارے ساتھ تو ہم بھی تمہارا تم انتظار کرو۔
فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم۔ کعب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تمام ایمان والوں کو خطاب ہے۔ اے ایمان والو، ان منافقوں کا، دشمنوں کا مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، یعنی ان کے پاس بہت دولت ہے، بہت مال ہے، بہت پیسے ہیں، بہت بچے ہیں، اس سے تم کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس کو اچھی نظر سے مت دیکھو. ہماری نعمت جو ان کے اوپر ہے وہ تو استدراج ہے, ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. یعنی کہ بہت پیسے والے ہو گئے, اکھی سوئس بینک بھری ہوئی ہے, اتنے پیسے والے ہو گئے, تو اس کی وہ اچھی نظر سے مت دیکھو. ہماری نعمتیں جو ان کے اوپر ہے یہ تو استدراج ہے, ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا. معلومہ کہ زمانے قدیم کے اندر مشرکین کے ہاں بھی اولاد بہت ہوتی تھی, اور ان کی کثرت اولاد بھی جو ہے ایک اچھی چیز ہوتی تھی. اب تو ہم دو, ہمارا ایک نیا قانون, اور استدراج ظاہر میں نعمت, باطن میں سزا, اس کو استدراج کہتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ارادہ کرتے ہیں ان کو عذاب دینے کا ان نعمتوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں, دنیا کی زندگی میں ان نعمتوں کے ذریعے عذاب کا کیا مطلب؟ فی جمعیہا من المشقہ, نعمت اور مال اور دولت کو جمع کرنے کی تکلیف ایک مستقل عذاب ہے. یہ کتنی دوڑ دھوپ کرتے, رات رات جاگتے ہیں, سوتے نہیں, کھانے پینے کھاتے کھاتے بھی وہی سودا چل رہا ہے, وہ کس کام کا کھانا ہے؟ سوتے وقت بھی ہر وقت آدھی رات کو بھی فون آیا, کال آیا, کائی کا سودا چل رہا ہے, کسی وقت چین نہیں, نہ کھانے کا چین, نہ سونے کا چین, ہر وقت دولت 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 کماؤ, اس کی مشقت, الجھن. اور دوسری بڑی الجھن یہ ہے کہ مال جمع ہونے کے بعد اس کو سنبھالنے کی الجھن, اس کی حفاظت, اس کو سنبھالنا, یہ بہت بڑی الجھن ہے. گھر میں رکھے چور آوے, بینک میں رکھے انکم ٹیکس والے آوے, کہاں جاوے آدمی؟ تو حفاظت بھی ایک مستقل الجھن کافروں کے واسطے. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اور ان کی جانیں نکلے اس حال میں کہ وہ کافر ہوئے, کفر کی حالت میں جان نکلے گی تو آخرت میں ان کو سخت عذاب ہوگا. اس لیے ان کے ظاہری حالات کی وجہ سے ان کو موج مزے کے اندر مت سمجھو, اندر کھانے یہ بہت دکھی دکھی پریشان پریشان ہے. جی,
اور اے مسلمانوں, تم ان کے مال اور ان کی اولاد پر تعجب مت کرو, یعنی کہ ہم نے جو ان کو نعمت دی ہے وہ تو ڈھیل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کا ارادہ کر لیا, یعنی کہ ان کو عذاب دے گا اس دنیا کی زندگی میں, ان کے مال جمع کرنے کی مشقت میں, اور ان کے جمع کرنے کی مصیبت میں, اور وہ لوگ
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. وہ اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ منافقین بھی تم ایمان والوں ہی میں سے ہیں. قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, حالانکہ وہ تو مسلمانوں میں سے نہیں ہے, لیکن وہ تو ڈرپوک قوم ہے. لیکن یہ منافقین تو ڈرپوک قوم ہے, یفرق ان کے معنی, ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کیا جائے جو مشرکین کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے, اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ قسمیں کھاتے ہیں. اس لیے کہ منافق مشرکین عرب کا کیا مسئلہ تھا؟ ایمان یا جیہ قتل, ان کے لیے جزیہ وغیرہ کچھ نہیں تھا. تو یہ منافقین بھی یوں سمجھتے کہ اگر ہمارا نفاق کھل گیا اور ہمارا کافر ہونا طے ہو گیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا, اس سے بہتر ہے کہ اپنے ایمان کے اوپر پردہ ڈالو اور جھوٹے اپنے کفر پر پردہ ڈالو اور جھوٹی جھوٹی قسم کھاؤ. اس لیے وہ لوگ ایسا کرتے تھے. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. کتنے ڈرپوک اور بائلے ہیں, کہ اگر یہ منافق لوگ کوئی پناہ کی جگہ پاوے ملجأً کوئی پناہ کی جگہ جہاں جا کر کے وہ پناہ اور حفاظت لیوے یا یہ کہ کوئی سرنگ اور گار پاوے یا یہ کہ کوئی گھس کر بیٹھنے کی جگہ پاوے سر چھپا دی یعنی کوئی بھی جگہ ان کو ایسی دنیا میں نظر آئے کہ یہاں ہم لوگ سیف ہے سلامت ہے محفوظ ہے چاہیے سلامتی کے لیے کوئی گار نظر آوے یا کوئی گھس جانے کی جگہ نظر آئے تو فوراً وہاں چلے جائیں گے کبھی مدینہ میں نہیں رہیں گے وہ لوگ لولو الیہی فوراً اسی طرف جائیں گے گویا کہ وہ رسیاں توڑ کر کے بھاگ رہے ہیں یعنی کہ ایک بھڑکیلا جانور رسی ٹوٹ جاوے تو کیسے بھاگتا ہے اس طرح ان کو کوئی محفوظ جگہ ملے گی حفاظت کی جگہ ملے گی تو فوراً وہ وہاں بھاگ جائیں گے مسلمانوں کے درمیان مدینہ میں رہنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی وہ لوگ تیار نہیں ہوں گے یعنی اس گار میں داخل ہونے میں جلدی دکھائیں گے اور تم مسلمانوں سے دور ہو جانے میں جلدی کریں گے اور جو ہے جس طریقے سے بے لگام گھوڑا کیسا بھاگتا ہے اس طرح یہ لوگ بھی جو ہے ہو جائیں گے جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ خدائی قسم کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہے یعنی مومن میں سے حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے لیکن وہ ڈرپوک قوم ہے وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ معاملہ کرو جیسا کہ مشرکین کے ساتھ کیا اس سے بچنے کے لیے وہ قسم کھاتے ہیں اور اگر وہ پا لے کوئی پناہ گاہ یعنی جس میں وہ پناہ لے سکے یا سرنگ یا سر گھسانے کی جگہ جس میں وہ داخل ہو کر رہے تو فوراً وہ اس طرف چلے جائیں گے جیسا کہ گویا کہ وہ رسیاں توڑ کر بھاگ رہے ہو یعنی اس کے داخل ہونے میں جلدی کریں گے اور تمہاری طرف اتنی جلدی کریں گے کہ تمہاری طرف کوئی ان کو لوٹائے تو وہ نہیں لوٹیں گے جیسا کہ سرکس
یعنی کوئی کہے کہ چلو نہیں واپس چلو نہیں مدینہ کبھی نہیں آئیں گے جی
ومنهم من يرمي جو بيقر في قسم الصدقات فإن أعطوا منها رضوا إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون یہ بھی منافق دیکھو نہیں کتنے ڈینجر تھے لمز یلمزک لمز آنکھ کے ذریعے سے اشارے بازی کرنا سامنے والے میں کوئی کمی بتلانے کے واسطے کمی کوتاہی بتلانے کے لیے آنکھ کے ذریعے اشارہ کرنا اور یہاں پر مراد ہے زبان سے کسی پر عیب زنی کرنا عیب ڈالنا کسی کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ابو الجواز نام کے منافق کے بارے میں جاڑا موٹا متکبر بکو کثرت سے بولنے والا تھا یہ ابو الجواز اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں نے کہا کہ آیت نازل ہوئی ہے یعنی ذوالخویصرہ اس کا یہ نام بھی بتلایا جاتا ہے حرقص ابن زہیر التمیمی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کی غنیمت کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے اب مکہ کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ وہ تھا جو فتح مکہ کے وقت ایمان لایا اور فتح مکہ کے بعد فوراً حنین کی جنگ ہوئی تو یہ جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو حضور زیادہ دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ جم جاوے اسلام کے اوپر تو اس پر وہ ابو الجواز ابن الخویصرہ حرقوس ابن زہیر یوں کہنے لگا کہ حضور آپ انصاف کیجئے انصاف غنیمت تقسیم کرنے میں حضور کو کہہ رہا ہے انصاف کرو انصاف بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو یوں کہنے لگا کہ دیکھو دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی چرواہوں کے اوپر مال تقسیم کر رہے ہیں، یعنی وہ مکہ والے بکریوں کے چرواہے ان پر مال تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ عدل کر رہے ہیں، حالانکہ انصاف سے تقسیم نہیں کر رہے ہیں. حضور کو اس کی بات کا پتا چلا تو آپ نے کیا فرمایا، حبسوں سے تیرے اوپر، اگر اس روئے زمین پر میں انصاف نہیں کروں تو کون انصاف کرے گا؟ تو انہوں نے تو حضور کے اوپر بھی نا انصافی کا الزام لگایا انہی منافقین کمپنی نے، اس کے متعلق آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان منافقوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب لگاتے، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو مل جائے دے دیا جائے تو خوش خوش، اور اگر ان کو نہ ملے نہ دیا جائے تب تو وہ ناراض ہو جاتے، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ناراض ناراض ہو جاتے ہم کو کیوں نہیں دیا. یاد رکھو یہ نفلی صدقات غنائم وغیرہ کی تقسیم کا بیان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ عیب لگانے والے عملی منافق مراد ہو، اور اگر زکوٰۃ مراد لی گئی تو پھر یوں کہیں گے کہ ابتدائی حالتوں میں منافقوں کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی. تو دراصل یہاں اشکال ہوتا ہے نا کہ کیا منافقین کو بھی صدقات سے ملتا تھا کہ اشکال پیدا ہوا؟ تو بعض کہتے ہیں نفلی صدقات، بعض کہتے ہیں غنائم، بعض کہتے ہیں کہ ابتدان منافقوں کو بھی زکوٰۃ ملتی تھی، بعض کہتے ہیں کہ عملی نفاق مراد ہے، عقیدے کا مراد نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اگر منافق لوگ راضی ہو جائے کس بات پر؟ جو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا. کیا دیا؟ غنیمت دی، صدقہ دیا، اس پر راضی ہو جائے، جو ملا خوش، ماشاءاللہ ملا نے مفت میں، اور یوں کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، مقدار پر نظر نہیں قادر پر نظر، تو اس پر یہ لوگ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالی ہم کو اپنے فضل سے آئندہ دیں گے، ابھی کسی حکمت سے کم ملا آئندہ دیں گے، اور اللہ کے رسول بھی آئندہ ہم کو دیں گے غنیمت میں سے، کوئی دوسری غنیمت ملے گی تب اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ ہمارا سب کام میں کافی ہو جائے گا. تو کتنی اچھی بات ہوتی بھائی، غنیمت تو ملتی ہی رہتی ہے، فتوحات تو ہوتی ہی رہتی ہے، ابھی ہم کو کم دیا مکہ والوں کو جمانے کے لیے، آئندہ جب اور غنیمت ملے گی تو ہم کو زیادہ ملے گا، اس میں کیا ہے؟ اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہم کو غنی بنا دیں گے، ہم کو تو اللہ تعالیٰ ہی چاہیے. لو کا جواب مقدر ہے، یعنی لکان خیر لہم، ان کے لیے اس میں بڑی بہتری ہوتی اگر ایسا کہتے کرتے تو. جی،
اور ان منافقوں میں سے بعض جو آپ پر صدقہ کی تقسیم کے بارے میں عیب لگاتے ہیں، اور ان کو دے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ منافق راضی ہو جائے اس بات پر جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا غنائم وغیرہ میں سے، اور کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول آئندہ ان کو دیں گے دوسری غنیمت میں سے جو ان کو کافی ہو جائے. یقیناً ہم اللہ تعالیٰ ہی کو چاہتے ہیں. اور لو کا جواب لکان خیر اللہ محضوب ہے. انما الصدقات والزکات مصروفۃ للفقراء الذين لا يجدون ما يقوم
به. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. اب یہ جو منافقین نے الزام لگایا نا حضور پر نعوذ باللہ ناانصافی کا، اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. क्योंकि वो लोग ये समझते थे कि नबी अपने लिए रख लेते हैं, अपने घर वालों के लिए रख देते हैं। तो एक तो ऐलान कर दिया गया कि नबी और अहले बैत के लिए तो जकात सदकात है ही नहीं, फिर काई को नबी अपने लिए और अपने घर वालों के लिए रखेंगे, उनके लिए तो हलाल ही नहीं है। दूसरी बात ये ऐलान कर दिया गया कि जकात और सदकात की तकसीम किस तरह करने की वो बारी ताला ने खुद मसारिफ मुतय्यन किए, नबी का अपना इख्तियार भी नहीं, खुद अल्लाह ने उसके मसारिफ मुतय्यन फरमाए और ये मुनाफिकीन का उसके अंदर रद्द हो गया, रद्द मुनाफिकीन का। यकीनन सदकात यानी जकात मुराद ले लो जो फर्ज है, फकीरों का हक है। अभी हम अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है वही पढ़ लेते हैं। तो यकीनन सदकात यानी जकात फर्ज फकीरों का हक है। फकीर किसको कहते हैं? जो अपनी किफायत का कुछ न पावे, यानी जिसके पास कुछ न होवे। और सदकात जकात हक है मिस्कीनों का, यानी जिनके पास किफायत के बकदर न होवे, यानी कुछ होवे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक तफसीर किए, इमाम शाफी के नजदीक फकीर वो जिसके पास कुछ न हो, मिस्कीन वो जिसके पास कुछ हो लेकिन जरूरत के बकदर न हो। हनफिया की यहाँ अक्स तारीफ है। हनफिया कहते हैं मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ न हो, दलील कुरान से ओ मिस्कीनन जामत रौबा, और फकीर वो है जिसके पास कुछ हो लेकिन बकदरे जरूरत काफी न हो। ये अहनाफ का जो है मसलक है। गोया के अहनाफ का ये कहना है कि मिस्कीन जो है सबसे ज्यादा कमजोर हाल वाले को कहते हैं, सबसे ज्यादा कमजोर मिस्कीन, ये अहनाफ के नजदीक हो गया। वल आमिलीन अलैहा और जकात के काम पर अमल करने वाले, आमिलीन से बापू मुराद नहीं, याद रखना, तावीज गंडे वाले आमिल के उनको जकात देना चालू कर दो। वल आमिलीन अलैहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और बाद में लंबे जमाने तक जकात का इज्तिमाई निजाम था, तो उसमें कौन कौन लाएंगे? मिन जाबिन वसूल याबी करने वाले, वकासिमिन जकात तकसीम करने वाले, वकातिबिन जकात का रजिस्टर लिखने वाले, वहाशिरिन अरबाबे जकात या फुकरा को जमा करने वाले। गोया कि इस लाइन का जो पूरा स्टाफ होगा कामगिरी कार्यवाही के लिए वो सब लोग वल आमिलीन अलैहा में शामिल होंगे। वो मालदार हो तो भी उनको देने का। वल मुअल्लफति कुलूबुहुम और जिनके दिलों की तालीफ मकसूद है, तालीफ कल्ब दिलों को जोड़ना जमाना, उन लोगों को भी जकात दी जाएगी। क्यों? ताकि वो पक्के मुसलमान हो जावे। यानी जो बीच बीच में है कुफर ईमान के उनको जकात की रकम दो ताकि वो पक्के मुसलमान हो जावे। एक दूसरा या इस्लाम पर वो जम जावे। तो पहला मकसद मुअल्लफति कुलूबुहुम में क्या, जो तजब्जुब पर हो, ईमान लावे न लावे, ईमान लाएंगे तो दौलत का क्या, कमाई का क्या, आमदनी का क्या, तो जकात दो ताकि वो इस्लाम में आ जावे। दूसरा जो इस्लाम पर जम जावे, ईमान लाने के बाद भी अभी अड़ुक डड़ुक हो रहे तो उनको जकात की रकम दो ताकि वो जम जावे। या ये कि उनको जकात की रकम दो ताकि उनको देखकर दूसरे लोग काफिर ईमान ले आवे। नुजराहुम का ये मतलब, यानी ये कोई बड़ा आदमी है, ये ईमान लाएगा तो उसको देखकर बहुत सारे ईमान ले आएंगे, तो उनको जकात की रकम दो ताकि सब ईमान ले आवे। या ये कि वो मुसलमानों के काम आने वाले हो, मुसलमानों के काम आने वाले हो, उन सब को मुख्तलिफ किस्में अकसामुन यानी मुअल्लफति कुलूबुहुम के ये चार किस्में हैं। البتہ پہلی اور آخری قسم اب ان کو نہیں دیا جائے گا. الیوم کا مطلب اب اس زمانے میں ان کو نہیں دیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کیوں؟ لعز الاسلام, اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا. شروع زمانے میں لوگوں کو رغبت دلا کر اسلام میں لانا تھا, اب تو اسلام کا غلبہ ہو گیا. بخلاف دوسری دو قسمیں کو ان کو ابھی بھی دینا صحیح ترین قول کے مطابق جائز ہے. اگرچہ ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ مطلقاً اب مؤلفت قلوبہم کی ضرورت نہیں, اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بھائی کبھی کوئی موقع آ جاوے تو مؤلفت قلوبہم کو بھی دینے کا. اگرچہ اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسے حالات کبھی پیدا ہو جائے تو مؤلفت قلوبہم کو دینے کا. وفی الرقاب, اور گردنوں کو آزاد کرانے میں, اس سے مراد سب ائمہ نے لیا ہے غلام کو یعنی مکاتب کو بدلے کتابت چکانے میں زکات کے ذریعے مدد کرنا. گرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے نفس غلام بھی خرید کے آزاد کر سکتے ہیں. والغارمین, اور مقروض لوگوں کو زکات کی رقم دو. مقروض, چونکہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شافی اس لیے کیا کہتے ہیں, قرض والے, اگر انہوں نے قرض لیا ہو گناہ کے علاوہ, یعنی کسی نیک اور اچھے اور جائز اور مباح کام کے لیے قرض لیا اور مقروض ہو گئے, تو ان کا قرض چکانے کے اندر زکات دے کر کے مدد کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام رخصتوں کا مدار جو ہے نا اطاعت پر ہے, اسی لیے ان کے یہاں قصر کی اجازت بھی سفر اطاعت میں ہے, سفر معصیت میں قصر کی اجازت نہیں ہے. وہی مسئلہ یہاں بھی آیا ہے کہ اگر قرض گناہ کی نسبت سے لیا, مسئلے نے کہ شادی کے اندر بینڈ باجے بجانے کے لیے دیا, تو وہ قرض میں زکات کی رقم مت دو. یہ امام شافعی کا کہنا ہے. اوتابو, یا معصیت کے لیے قرض ہوا لیکن توبہ تلّہ کر لی, چاہے ابھی ابھی توبہ کر لی. ولیس لہم وفاء, اور قرض چکانے کی گنجائش نہیں ہے. اول اصلاح ذات البینی, یا مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے زکات دو. ولو اغنیا, اگرچہ صلح کرانے کے لیے مالداروں کو زکات دینا پڑے تو بھی دو, لیکن اس کا مطلب کیا وہ سمجھو. دو خاندان کے درمیان میں چونچو میمے ہو رہی ہے ایک مقتول کی دیت کی رقم کے بارے میں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ دیت کی رقم چکانے کے جھگڑے کے اندر دونوں خاندان کے درمیان میں قتال کی نوبت آ جائے, تو تم زکات میں سے دیت کی رقم دے دو تاکہ یہ جھگڑا فتنہ ختم ہو جائے. یہ اصلاح کا مطلب, ورنہ خاموخا کی صلح میں نہیں. وفی سبیل اللہ, دیکھو یہ فی کا یادہ ہوا, ورنہ ابھی تک جو مصرف بیان ہوئے وہ لام کے ماتحت آئے. للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, اور اس کے بعد آیا الگ سے وفی الرقاب والغارمین. جس طریقے سے وہاں ایک لام اخیر تک چلا تو یہاں بھی ایک فی اخیر تک چلتی, لیکن فی کا یادہ ہو رہا ہے. وفی الرقاب والغارمین دو مصرف کو بیان کر کے پھر لفظ فی کا ارادہ ہو رہا ہے. مفسرین نے اس سے کیا نتیجہ نکالا, فی سبیل اللہ میں فی کا ارادہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اہم ترین مصرف ہے. فی سبیل اللہ اہم ترین مصرف ہے, اسی لیے فی کا ارادہ کیا گیا. کون مراد فی سبیل اللہ؟ القائمین بالجہاد مما لا فیء لہم ولو اغنیا, جو جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس خرچے پانی کا سامان نہیں ہے, اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن سامان خرچہ نہیں ہے, تو ان کو زکات کی رقم دو. وبنی السبیل, اور مسافروں کو بھی زکات کی رقم دو. المنقطع فی سفری, سفر میں قافلے سے بچھڑ گیا, مال چوری ہو گیا, پیسے نہیں رہے, اور جو ہے اس کے پاس ڈیبٹ کارڈ بھی نہیں ہے اور کسی طرح کا کارڈ نہیں ہے پیسے نکالنے کے لیے, تو تو اس کو بھی زکات کی رقم دو. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. فعل مقدر کی وجہ سے فریضۃ کے اوپر نصب آیا. یہ تمام مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ اپنی مخلوق کو جانتے ہیں اور ہر کام میں بڑی حکمت والے ہیں. لہذا یہ جو مصرف اللہ نے بیان فرما دیے, یہ مصرف اللہ نے اپنے علم و حکمت سے بیان کیے, اس میں اپنی طرف سے کسی کو کوئی کمی بیشی کرنی نہیں ہے. فلا یجوز, لہذا جائز نہیں ان مصرف کے علاوہ دوسرے مصرفوں کے اندر خرچ کرنا. ایک بات, اللہ نے جو مصارف بیان فرما دیے ان مصارف کے علاوہ کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ مفروضہ خرچ کرنا بالکل جائز نہیں ہے. دوسری بات سمجھو, ان آٹھ قسموں میں سے کسی بھی قسم کو منع نہیں کر سکتے. امام شافعی کے مسلک پر ابھی ہم چل رہے ہیں, جبکہ وہ پایا جاوے, یعنی آٹھوں مصرف میں سے جتنے مصارف کے مستحقین موجود ہوں گے ان تمام کے اندر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی پڑے گی. مثلاً آپ نے آٹھ روپے زکوٰۃ نکالی تو آٹھوں مصرف والے کو ایک ایک روپیہ دے دو. اس طرح ہر مصرف میں جتنے مصرف آپ کے زمانے میں موجود ہو آٹھ میں سے, ان تمام مصارف کے اندر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی پڑے گی. السوا, امام یعنی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین گورنر برابر برابر طور پر تقسیم کرے گا. کیوں بھائی اتنا سخت قانون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی دلیل یہ ہیں, انما الصدقات للفقراء, یہ لام ہے نا برائے استحقاق ہے, لام استحقاق کو بتلانے کے لیے آیا. اور سب جمائے فقراء والمساکین والعاملین, تو جمع کے سیگے کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا, اس لیے نتیجہ کیا نکلا, ان قسموں کے تحت تمام دنیا کے لوگوں میں زکوٰۃ دینی چاہیے. پوری دنیا میں یہ جو آٹھ قسم کے لوگ ہوئے سب کو زکوٰۃ دینے کی. اب پوری دنیا کے اندر ہی آٹھ قسم کے لوگوں کو ہم کہاں ڈھونڈنے گئے؟ اس لیے کہا کہ جمع کا اطلاق کم سے کم تین فرد پر ہوتا ہے. اس لیے امام شافعی فرماتے کہ ہر مصرف کے تین افراد کو دے دیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. احناف کہتے ہیں کہ یہ اضافت بیان مصارف کے لیے ہے نہ کہ استحقاق کے لیے. اس لیے احناف کے یہاں آٹھ میں سے جس کسی مصرف میں جتنے بھی مستحقین کو دیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, نہ تین کی قید نہ تمام مصارف کی قید, آٹھ مصرف میں سے کسی بھی مصرف کے جتنے بھی فرد کو, ایک کو, سو کو, ہزار کو, دس کو, جتنے کو بھی دیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. وَلَهُ, امیر کو اختیار ہے ترجیح دینے کا, تفضیل بمانہ ترجیح, ترجیح دینے کا, بعض قسموں کے افراد کو دوسرے بعض پر. یعنی کبھی ایسا ہوا کہ مؤلفت قلوبہم میں دینے کی ضرورت زیادہ ہے, یا ایک وفی الرقاب میں دینے کی ضرورت زیادہ ہے, تو اس میں ذرا زیادہ رقم دو ترجیح دوسروں کے مقابلے میں. یہ بھی امیر المومنین کے اختیار کی بات ہے. اور یہ کہاں سے نکلا؟ لام جو وجوب کے لیے ہے, اور اس میں جمیع افراد کا استغراق ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام اصناف کے جمیع افراد کو دیوے, لیکن پورے عالم میں کہاں تمام افراد کو دینے جاوے. اسی لیے پھر اقل مقدار تین لائے, لیکن لا یجب ولا صاحب المال, لیکن مال والے کے اوپر یہ چیز ضروری نہیں. اس لیے کہ اس طرح تقسیم کرنا بہت مشکل ہے کہ پوری دنیا میں جا جا کر تین تین لوگوں کو دیوے, یا یہ کہ ہر فرد کو دیوے, یہ بہت مشکل ہے. اس لیے کافی ہو جائے گا ہر صنف میں تین افراد کو دینا, یہ امام شافعی کا مسئلہ ہے, اور اس سے کم دینا کافی نہیں ہوگا. اور یہی فائدہ ظاہر ہوا جمع کے سیگے سے. اور حدیث شریف نے یہ بات بیان کر دی کہ مسلمان ہونا شرط ہے, معطا جس کو زکوٰۃ دی جاوے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے. غیر مسلموں کو صدقات نافلہ دے سکتے زکات نہیں دے سکتے. وَأَلَّا يَكُونَ حَاشِمِيًا, اور یہ کہ وہ سید خاندان کا نہ ہوئے حاشمی. وَلَا مُطَّلِبِيًا, اور ابو مطلب خاندان کا نہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ یمن بھیجا تھا مدینہ سے, تو روانگی کی ہدایات میں ایک ہدایت یہ دی تھی کہ ان کے مالداروں سے لینا اور ان کے فقیروں پر بانٹ دینا. لہذا اول درجے کے اندر اس علاقے کے فقراء زیادہ مستحق ہوں گے, پھر اس کے نزدیک والے, پھر اس کے نزدیک والے, پھر اس کے نزدیک والے, اس طریقے سے پھر موقع دیکھنے کا کہ جہاں جیسا تقاضا ہو. غرض یہ کہ سادات آل رسول بنو ہاشم مطلبی ان لوگوں کو زکات کی رقم دینا جائز نہیں ہے. یہ پوری تفسیر ہو گئی علامہ جلال الدین سیوطی کی اپنے مسلک کے مطابق. تھوڑی بہت باتیں ہمارے مسلک کی بھی سن لو. پہلی بات, زکات یہ فقراء کا حق ہے, للفقراء. نفیہ کہتے ہیں کہ اگر استحقاق ہی ماننا ہے تو یوں کہو کہ یہ زکات صدقات جو کچھ ہے وہ فقراء کا حق ہے, مالداروں کا ان فقیروں پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ تو فقیروں کا حق ہے, وہ لے جا رہے ہیں. نمبر دو, جب اللہ تعالی نے خود حقوق متعین فرما دیے تو اب اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. فقیر مسکین مؤلفت قلوبهم وفی رقاب الآخری. نمبر تین, سورہ مزمل مکی ہے اور اس کے اندر بھی اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا حکم آ چکا تھا, اور وہاں ہی حکم آیا تھا کہ جو ضرورت سے زیادہ بچ جائے وہ خرچ کرو. کیا ہے سورہ مزمل کی وہ آیت؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینے کا. البتہ یہ مقداروں کی تفصیلات یہ مدنی دور کے اندر نازل ہوئی. چوتھی بات, قرآن قرآن کے اندر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جہاں بھی لفظ صدقہ آئے گا اور وہاں پر نفلی صدقہ ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے تو ان تمام جگہوں کے اوپر مطلقاً لفظ صدقہ سے زکات فرض ہی مراد ہوگی. پانچ, قرآن حدیث کی اصطلاح کے اندر ہر نیک کام کے لیے بھی صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے. چھ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوشی سے ملے اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے. شوہر بیوی کو پیار سے لقمہ دے اس کو بھی صدقہ کہلاتا ہے. البتہ عرف کے اندر صدقہ کہتے ہیں مال کا وہ حصہ جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا جاوے, اس کو عرف کے اندر صدقہ کہا جاتا ہے. اب فقراء اور مساکین کی تعریف کے اندر جزوی اختلاف ہے حنفیہ اور شافعی کا, لیکن خلاصہ اتنا ضرور نکلتا ہے کہ دونوں کے پاس بقدر نصاب مال نہیں ہے, اسی لیے یہ دونوں کے دونوں زکات کے حقدار ہیں. فقیر اور مسکین دونوں کے پاس بقدر نصاب مال نہیں ہے, اسی لیے وہ دونوں کے دونوں جو ہے زکات کے حقدار ہیں. عامل, عامل کو زکات کی رقم دی جائے گی مالدار ہو تب بھی. کتنی دینے کی؟ اس کی محنت کے مطابق دینے کی, کتنا وہ کام کرتا ہے. چونکہ عاملین کو جو زکات دی جاتی ہے وہ کسی مصرف ہونے کی وجہ سے نہیں دی جاتی, استحقاق وہ نہیں ہے, اس کا تو کام ہے, محنت ہے, جمع کرنے کی, لکھنے کی, پہنچانے کی, فقراء کو جمع کرنے کی, عاملین اور زکات دینے والوں سے لانے کی, جتنا کام کرے اس کے حساب سے اس کو تنخواہ دی جائے گی اس میں سے، لیکن جو رقم وہ لایا اس کی نصف مقدار سے زائد تنخواہ نہیں ہونی چاہیے. مثلا 10 روپے لایا تو 5 کے اوپر نہیں جانا چاہیے. اگر 5 کے اوپر جو ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہو تو تنخواہ کم کر دینے کی. تو گویا کہ عاملین کو جو دیا جائے گا وہ زکات کی مقدار کے نصف تک دیا جائے گا، نصف سے زائد اس کو نہیں دیا جائے گا. عاملین یہ فقراء اور مساکین کے وکیل ہیں، اور وکیل کا قبضہ یہ موکل کا قبضہ سمجھا جاتا ہے، اور امیر نے ان کو وکیل بنایا ہے خلیفہ نے، اس لیے ان کو یہ ملتا ہے. جبکہ جو چندہ کرنے والے لوگ ہیں وہ مالداروں کے وکیل ہیں. یہ دونوں میں فرق یاد رکھنا کہ عاملین علیہا یہ وکیل بنتے ہیں فقراء اور مساکین کے، اور وکیل کا قبضہ موکل کے مثل ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق خلیفہ عامر نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے. جبکہ چندہ جمع کرنے والے مالداروں کے وکیل ہیں، اسی لیے چندہ جمع کرنے والوں کو زکوٰۃ کی رقم میں سے تنخواہ دینا ناجائز ہے، فیصد پر چندہ کروانا ناجائز ہے کہ تم اتنا چندہ کرو آدھا تم کو دیں گے، ایک سلس تم کو دیں گے، دو سلس مدرسے کا ہوگا، یہ ناجائز ہے. اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے.